میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تب وہ سمجھے میری بے قدری کو جب لگائی ہے دل کی لگی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے قدری کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے قدری کو۔ سمجھو عقصے کفے پائے احمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
عرض تیرا کی ہر ہر گلی کو، سمجھو عقصے کفے پائے احمد، عرض تیرا ہر ہر گلی کو، سمجھو عقصے کفے پائے احمد، عرض تیرا کی ہر ہر گلی کو۔ چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو، چار سو کی نسبت کی خوشبو، کیا ہوا ہے یہ دل کی گلی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، غائب ہے اور چشم تر ہے، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، عشق سمجھے تھے وہ دل لگی کو، نیند غائب ہے اور چشم تر ہے، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، بسد شوق مومن، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو، قیس نے جس سے پائی تھی لیلا، چومتا تھا کبھی اس گلی کو، کیوں نہ چومے بسد شوق مومن، ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اکثر دل لگی کر دیا بے گلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اکثر دل لگی کر دیا بے گلی کو. اپنی یادوں کے صدقے میں اکثر لگائی ہے دل کی لگی کو, تب وہ سمجھے میری بے گلی کو. حیات المسلمین جو مؤلفہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی, اس سے گزشتہ مجلس میں ہم نے زکوٰۃ سے متعلق 14ویں روح پڑھی, مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا. اس سے متعلق احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی, آگے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے سوا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں اور فرض کی ہیں, پس جو شخص ان میں سے تین کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دیں گی جب تک کہ سب کو ادا نہ کرے, نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز روزہ اور حج سب کرتا ہو مگر زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو وہ سب بھی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے, اس کو تو قبول کر لیا, اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے, اس کو خود کھا لیا یعنی حقداروں کو نہ دیا, ایسے لوگ منافق ہیں. یعنی بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو سب کو خبر ہو جائے گی, اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی, اور منافق ہی ایسا کرتے تھے, ورنہ خدا کے تو دونوں حکم برابر ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے, اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو برباد کر دیتی ہے. یعنی زکوٰۃ ملنا کہ یہ زکوٰۃ ملنا یہ کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے اور نکالی نہ جائے, اور برباد ہونا یہ کہ وہ مال جاتا رہے یا اس کی برکت جاتی رہے, جیسا اگلی حدیث شریف میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مال خشکی یا دریا میں تلف ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے. باوجود زکوٰۃ دینے کے شاذ و نادر ہی تلف ہو جائے تو وہ حقیقت میں تلف نہیں ہے, کیونکہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا. یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو مال برباد ہوا اس پر اور اس کو گناہ ہی ملے گا, اجر تو کسی بات کا نہیں ملے گا. لیکن یوں اگر کسی اور وجہ سے نقصان ہو گیا کسی مسلمان کا تو اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت میں اجر ملے گا, اور زکوٰۃ نہ دینے سے جو تلف ہوا وہ سزا ہے, اس پر اجر کا وعدہ نہیں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئی کہ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہناوے, اس کی زکات ادا کیا کرو. ان احادیث سے یہ امور ثابت ہوئے, زکات کی فرضیت اور فضیلت, اور زکات نہ دینے کا وبال اور عذاب. دنیا میں تو مال کی بربادی یا بے برکتی اور آخرت میں دوزخ. زکات نہ دینے والے کی نماز اور روزہ وغیرہ کبھی مقبول نہ ہونا. زکات نہ دینے والے کی حالت کا منافق کے مشابہ ہونا, جس کا بیان 11ویں حدیث میں گزرا ہے. زکات کا حقوق العباد کے مشابہ ہونا, جیسا کہ نمبر 6 کے ذیل میں گزرا ہے, اس سے اس کی تاکید اور دوسری عبادتوں سے اور زیادہ بڑھ گئی. اب چند ضروری مضامین زکات کے متعلق لکھتا ہوں. جن چیزوں میں زکات فرض ہے وہ کئی ہیں. ایک چاندی سونا, خواہ وہ روپیہ اشرفی ہو, خواہ نوٹ کی شکل میں, پھر خواہ اپنے قبضے میں ہو, خواہ کسی کے ذمے ادار ہو, اور جس کا اپنے پاس ثبوت ہو, یعنی کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو جس کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ تو واپس دے گا, لہذا وہ رقم ہماری ہوئی. جب ہماری ہوئی رقم تو اس پر زکات بھی قرض دینے والا ہی دے گا. یا ادھار لینے والا اقراری ہو, جس کا اپنے پاس ثبوت ہو یا ادھار لینے والا اقراری ہو کہ ہاں میں دوں گا, خواہ سونے چاندی کے برتن یا زیور یا سچا گوٹا ٹھپا ہو. اگر صرف چاندی کی چیزیں ہوں اور وزن میں 54.5 روپے کے برابر ہو جائے, یعنی 52.5 تولہ چاندی سے اوپر ہو جائے, اور اگر چاندی کے ساتھ کچھ سونے کی بھی چیزیں ہیں اور سونے کے دام چاندی کے وزن کے ساتھ مل کر وہی 54.5 روپے, پرانے زمانے کے روپیے کا ذکر ہے کیونکہ پہلے زمانے میں 1 روپیہ کا سکہ چاندی کا ہوتا تھا, تو اس واسطے یہ 54 روپیے بتائے گئے ہیں, حقیقت میں یہ 52.5 تولہ چاندی ہے. تو جس دن سے ان چیزوں کا مالک ہوا ہے اس دن سے اسلامی سال گزرنے پر اس کا 40واں حصہ زکات فرض ہو جائے گی. اور احتیاط یہ ہے کہ اگر 50 روپے کے برابر بھی مالیت ہو تب بھی 125 روپیہ زکات کا دے دیں. دوسری چیز جس میں زکات فرض ہے سوداگری کا مال ہے, تجارت کا مال, جب وہ قیمت میں اتنے کا ہو جس کا ابھی بیان ہوا, یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر, اور اس کی قیمت کی مقدار سے بھی یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جن پر زکات فرض ہیں, کیونکہ اتنے زیور سے یا سوداگری کی اتنی مالیت سے بہت کم گھر خالی ہوں گے, مگر وہ اس سے غافل ہیں, سو اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے. تیسری چیز ایسے اونٹ یا گائے یا بھینس یا بھیڑ بکریاں جن کو صرف دودھ اور بچے حاصل کرنے کے لیے پالا ہو اور وہ جنگل میں چرتے ہوں, چونکہ اس ملک میں اس کا رواج کم ہے لہذا ان کی تعداد جس میں زکات فرض ہو جاتی ہے نہیں لکھی گئی, جس کو ضرورت ہو عالموں سے پوچھ لے. چوتھی چیز عشری زمین کی پیداوار, اس کے مسائل بھی عالموں سے پوچھ لیے جائیں. پانچویں چیز صدقہ فطر ہے, جو عید کے دن زکات والوں پر تو 70 واجب ہیں اور بعض ایسے اشخاص پر بھی واجب ہیں جن پر زکات واجب نہیں, اس کو بھی کسی عالم سے پوچھ لیں, یا اپنی طرف سے اور باپ کو نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دینا چاہیے, اپنی طرف سے بھی دے, اور جس آدمی کی اولاد ہو بچے ہوں تو بچوں کی طرف سے بھی, نابالغ ہیں تو باپ کو دینا چاہیے, بالغ ہیں اور ان کے پاس مال ہے تو ان بچوں کو خود اپنا فطرہ نکالنا چاہیے, اور اگر وہ نادار ہیں تو باپ نکال سکتا ہے, یا مالدار بھی ہیں تو بھی باپ اپنی اولاد کی طرف سے نکال سکتا ہے, ان کو اطلاع کر کے نکال سکتے کہ تمہارا فطرہ میں دے رہا ہوں. اسی طرح بیٹا بالغ ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف سے دے سکتا ہے, اطلاع کر کے کہ میں آپ کی طرف سے فطرہ دے رہا ہوں. سب سے زیادہ زکات کے حقدار اپنے غریب رشتہ دار ہیں, وہ بستی میں ہوں یا دوسری جگہ, ان کے بعد اپنی بستی کے دوسرے غریب, لیکن اگر دوسری بستی کے لوگ زیادہ غریب ہوں تو پھر انہی کا حق زیادہ ہے, مگر جن کو زکات دینا ہو وہ نہ تو بنی ہاشم ہوں نہ سید ہوں, اور نہ زکات دینے والے کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی یا اولاد. یعنی اولاد کو بھی زکات نہیں دے سکتے, ماں باپ کو نہیں دے سکتے, دادا دادی کو نہیں دے سکتے, یا میاں بیوی کو نہیں دے سکتا. اور کفن یا مسجد میں لگانا بھی درست نہیں زکات کا پیسہ. البتہ میت والے کو اگر دے دے تو درست ہے, مگر پھر اس کو کفن میں لگانے نہ لگانے کا اختیار ہے. اور اسی طرح ہر انجمن یا ہر مدرسے میں زکات دینا درست نہیں, جب تک مدرسے والوں یا انجمن والوں سے پوچھ نہ لے کہ تم زکات کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہو, اور پھر کسی عالم سے پوچھ لے کہ اس طریقے سے خرچ کرنے سے زکات ادا ہو جاتی ہے یا نہیں. اس لیے کہ بعضے مدرسے کھلے رہتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کا لحاظ نہیں کرتے. اسی طرح مساجد کی کمیٹی بنی ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ اس میں دیندار نہیں ہوتے, نہ ان کو دین کی سمجھ ہوتی ہے, نہ مسائل معلوم ہوتے ہیں, اس لیے وہ زکات کا پیسے کو غلط سلط خرچ نہ کر دیں, کیونکہ زکات براہ راست مسجد میں نہیں لگا سکتے. اور اسی طرح مدرسے کے اندر اگر مسائل کرنی ہوگا تو وہ صحیح جگہ نہیں لگے گی, اگر اپنی لاپرواہی سے ہم نے غلط دیا تو ہماری زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر معلومات کر کے اور دیکھ بھال کر کے چھان بین کر کے دی, پھر اگر وہ غلط خرچ کر دی جائے تو پھر ہمارے ذمہ نہیں آتا. یہ مسلمانوں کی زیادہ پریشانی ظاہری اور باطنی سب کا سبب اخلاص ہے. مسلمانوں کی زیادہ پریشانی ظاہری و باطنی کا سبب اخلاص ہے, اور زکات اس کا کافی علاج ہے. اگر مالدار فضول خرچی نہ کریں اور ہٹے کٹے مزدوری کرتے رہیں اور معذور یعنی بھیک نہ مانگیں اور معذور لوگوں کی زکات سے امداد ہوتی رہے تو مسلمانوں میں ایک بھی ننگا بھوکا نہ رہے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو زکات کی اور صدقات کی پوری طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے مسائل کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا, خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے, میں تیرے دل میں غنا بھر دوں گا یعنی مخلوق سے بے پرواہی, اور فقر و احتیاج کے سوراخوں کو بند کر دوں گا, اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و افلاس کے سوراخوں کو بھی بند نہ کروں گا. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں چین اور آرام اور سکون والی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب بندہ اپنے مولا کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرے, اور اگر ایسا نہ کرے گا تو دنیا کی حوث اور دنیا کی فکروں سے ہر وقت اس کی زندگی تلخ رہے گی اور ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کے وقت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبلا رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے, بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. پھر یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف کو تھتکار دو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف چل رہا ہے. صبح سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے. پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی. ہم سب باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ امام کون بنے. سو میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا. میں نے سب کو نماز پڑھائی. جب میں فارغ ہوا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ جتنے نبی آج تک مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور بیہقی نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور جبریل بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں نے دو رکعت نماز پڑھی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا. کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں. پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں. سو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اور بیہقی میں ابو سعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے. جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملائکہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا، یعنی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالی ان پر تحیت نازل فرمائے کہ بہت ہی اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ. پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سبوں نے اپنے رب پر ثنا کی. اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.